الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, سنت کیا ہے اور اس کی تعین کے لیے کیا اصول اختیار کرنے چاہیے, ہم نے اس باب کا مطالعہ مکمل کر لیا. اس میں چند چیزیں زیر بحث آئیں. اس سے پہلے کہ آپ اپنے سوالات پیش کریں, ان میں سے بعض بنیادی چیزوں کے بارے میں میں یہ چاہتا ہوں کہ بعض حقائق خلاصے کے طور پر سامنے رہیں. مثلاً ایک چیز یہ زیر بحث آئی کہ ایک چیز دین فطرت ہے, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ہدایات ہم سنت کے تحت نہیں بلکہ دیانِ فطرت کے تحت رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دین فطرت پھر کیا چیز ہے, اس کو متعین کر لینا چاہیے. وہ کیا فرق ہے کہ جس میں ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار پا جاتی ہے, ایک چیز قرآن کا حکم قرار پا جاتی ہے, اور ایک چیز قرآن میں ہوتی ہے لیکن وہ قرآن کا حکم نہیں ہے. وہ سنت میں ہوتی ہے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوتی ہے, لیکن یہ کہ ہم اس کو سنت کے لفظ یا اصطلاح سے تعبیر نہیں کرتے. تو بالاجمال ان چیزوں کی طرف اشارے ہو گئے تھے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ریسائز طریقے سے ان کا ایک خلاصہ سامنے آ جائے, تاکہ پھر ان اصولوں کو جب ہم اپلائی کریں, یعنی اب ہمیں اصل میں سنت کی فہرست کو سامنے رکھ کر ان کا اطلاق کرنا ہے. تو جب ہم ان کو اپلائی کریں یا ان کا اطلاق کریں تو چیزوں میں خلط مبحث کا امکان ہے. یہ انسان کی جبلتوں کے بارے میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے, یعنی انسان کو جو چیزیں بطور جبلت حاصل ہوئی ہیں, مثلا جنس کی جبلت ہے انسان کے اندر, بھوک کی جبلت ہے انسان کے اندر, ان کے بارے میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ عام طور پر انسان مانی لیتا ہے. انسان کی جب فطرت کہا جاتا ہے تو یہ در حقیقت تین چیزوں سے عبارت ہے. انسان کا ایک مادی وجود ہے, یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جسم دیا ہے. یہ جو جسم ہمیں دیا گیا ہے, ہم اس کے بارے میں نجاست کا احساس رکھتے ہیں, یعنی ہم یہ احساس رکھتے ہیں, اور یہی ہمارے اور باقی بعض مخلوقات کے درمیان فرق واقع ہوتا ہے. ہم اس میں نجاست کا احساس رکھتے ہیں, یہ چیز کپڑے کو نہیں لگنی چاہیے, یہ چیز جسم کو نہیں لگنی چاہیے, یہ ہمارے اندر فطری احساس ہے. یہ وہ احساس ہے جو انسانیت کی مشترک میراث ہے. یعنی اس کو آپ الٹ دیجئے تو گویا یوں سمجھیے کہ ہم اپنے مادی وجود کی پاکیزگی چاہتے ہیں. کم و بیش زیر بحث نہیں ہے, لیکن بنیادی احساس یہ ہمارے اندر موجود ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ مادی وجود صاف ستھرا ہو. اب پاکیزگی کا احساس یہ اصل میں جو یہ تاثر ہمارے اندر پیدا کرتا ہے, یہ شعور ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. ہمارے اس وجود کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اندر بھی ایک پوری کی پوری دنیا رکھتے ہیں. ہمارا دل دھڑک رہا ہے, ہمارا دماغ ہے, ہمارا معدہ ہے. اب یہ سب کچھ اگر قدرت کے عمومی قانون کے تحت کام کرتا رہے اور ہمیں اس میں کسی مداخلت کا کوئی احساس نہ ہو تو الگ بات ہے, لیکن اس مشینری کو چالو رکھنے کے لیے, روبہ عمل رکھنے کے لیے ہمیں کچھ کھانا پڑتا ہے, کچھ پینا پڑتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں بھی ہم یہی احساس رکھتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں کچھ چیزیں طیب للطعم ہوتی ہیں, اس کو مذہب کے حوالے سے الگ کر لیجیے, کچھ نہیں ہوتی. یعنی ہم ان چیزوں کو کھانے کے لیے, لیکن آپ کراہت محسوس کرتے ہیں, آپ نجاست محسوس کرتے ہیں, آپ کے اندر کسی چیز کے برے ہونے کا احساس ہوتا ہے, خواہ وہ ذائقے کے لحاظ سے ہو, خواہ وہ کسی چیز کے اثرات کے لحاظ سے ہو, خواہ وہ کسی چیز کی حیات اور صورت کے لحاظ سے ہو. یہ چیز بھی ہمیں جانوروں سے بالکل الگ ایک احساس دیتی ہے, ہمارے اندر اس کا شعور ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہمارا اخلاقی وجود ہے. یعنی وہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم بعض چیزوں کے غلط اور صحیح ہونے کا احساس رکھتے ہیں. تو انسانی فطرت اصل میں انہیں تینوں چیزوں سے عبارت ہے, یعنی اپنے مادی وجود کے بارے میں, یہ شعور ہم کو دیا گیا ہے کہ اس میں ایک چیز پاکیزگی ہوتی ہے اور ایک چیز غلاظت ہوتی ہے، ایک چیز ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے اور ایک چیز بری ہوتی ہے، ایک چیز ہمارے لیے نفاست ہوتی ہے، لطافت ہوتی ہے اور ایک کثافت ہوتی ہے. یعنی یہ احساس ہم کو اپنے مادی وجود کے بارے میں بھی فطری طور پر ودیت کر دیا گیا ہے، اور کھانے اور پینے کی چیزوں کے معاملے میں بھی ہمارا معاملہ جانوروں کا سے نہیں ہے. یعنی وہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے یا جبلت کے لحاظ سے بعض چیزوں کو کھاتے ہیں، بعض کو نہیں کھاتے. ہمارے ہاں یہ باقاعدہ ایک احساس اور شعور ہے، جس احساس اور شعور کے ساتھ ہم فیصلہ کرتے ہیں اس بات. تو یہ دوسری چیز جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے، اور اخلاقی احساس تیسری چیز موجود ہے. اب جب ہم دین کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کیا ہے. دین اصل میں ہمارے ان تینوں پہلوؤں میں پاکیزگی کو قائم رکھنے کا نام ہے. یعنی دین کچھ نہیں، صرف یہ. اگر کوئی آدمی یہ جاننا چاہے کہ دین کیا ہے، تو دین کیا ہے، یعنی اب اس وجود کے یہ تینوں پہلو، میرا مادی وجود، میں کوئی چیز اپنے جسم میں بطور خوراک لے رہا ہوں، میرا یہ عمل، اور میرا اخلاقی وجود، اس کو پاکیزہ ہونا چاہیے. یعنی یہی چیز ہے جس کو قرآن مجید کبھی یطہرکم تطہیرا، یا کبھی اس طرح کہ انما یرید اللہ ان یذہبانکم رجس بیان کرتا ہے. یہ رجس، یہ غلاظت، یہ گندگی، یہ آلودگی، یہ آلائش، خواہ وہ میرے جسم سے متعلق ہے، خواہ وہ میرے کھانے پینے سے متعلق ہے، اور خواہ وہ میرے اخلاقی وجود سے متعلق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لاحق نہیں ہونا چاہیے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی امتحان ہے جس میں تمہیں ڈالا گیا ہے. یعنی اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے معاملے میں ہم فیصلہ کرنے میں غلطی کرتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دیتے ہیں، لیکن ان کی ساری رہنمائی کا دائرہ حقیقت میں یہی ہے. اگر آپ پورے دین کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ یہی دائرہ ہے. چنانچہ جب ہم نے یہ کہا کہ ایک چیز دین فطرت ہے، تو یہاں دین کا لفظ اصطلاحی مفہوم میں استعمال نہیں ہوا. آپ چاہیں تو یہاں دین کے لفظ سے التباس پیدا ہونے کی وجہ سے لفظ استعمال نہ کریں، آپ کہیں ایک چیز فطری ہدایت کہہ لیجیے. یعنی دین کا لفظ اصطلاحی مفہوم میں تو اس ہدایت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہمیں پیغمبروں کی وساطت سے ملی ہے. اگر اس سے التباس پیدا ہو رہا ہے، جب ہم نے دین فطرت کہا تو اصل میں اصطلاحی معنی میں دین نہیں بولا، بلکہ اس اشتراک کے لیے بولا کہ جو اس دین میں جو ہمیں اصطلاحی طور پر ملا ہے، اور اس دین میں جو خدا نے دیا ہے، پیدا ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں. اچھا، اب اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس ایک فطری ہدایت ہے، تینوں چیزوں کے بارے میں فطری ہدایت موجود ہے، وہی فطری ہدایت ہے جس کو قرآن مجید معروف اور منکر سے تعبیر ہے. یعنی وہی فطری ہدایت، وہی فطری ہدایت ہے جس کو قرآن مجید رجس، غلاظت اور تطہیر اور اس طرح کے اسالیب میں ادا کرتا ہے. یہ فطری ہدایت اگر جتنی فطرت میں موجود ہے اور جیسے موجود ہے ویسی کی ویسی میرے اور آپ کے ہاں موجود ہو، اس کو قرآن بیان کر دے، اس کو پیغمبر بیان کر دے، یعنی اس کے اندر کوئی اضافہ کیے بغیر، میں اضافوں کے آگے مثالیں دوں گا کیا چیز ہوتی ہے اضافہ، کوئی تغیر کیے بغیر، کوئی تعین کیے بغیر، جتنی ہے اور جیسی ہے بیان کر دے، تو یہ نہ قرآن کا حکم ہے نہ سنت ہو. یعنی مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے کہ جھوٹ بولنا ایک بری چیز ہے، اخلاقی چیز کی مثال لے لیجیے. جھوٹ بولنا ایک بری چیز ہے. ایک مادی چیز کی مثال لے لیجیے، یعنی انسان کا بول و براز کر کے لتڑے ہوئے رہنا ایک بری چیز ہے. یا مثال لے لیجیے، یعنی دنیا میں مشترک طور پر مثال لیجیے کسی انتہائی غلیظ چیز کی، اس کو کھانا ایک بری چیز ہے. کچھ اختلافات سے قطع نظر کر کے موٹی موٹی باتوں کی مثال لے لیجیے. اب فرض کیجئے کہ اس بات کو بین ہی رسول اللہ نے بیان کر دیا، بین ہی قرآن نے بیان کر دیا، تو میں اس کو نہ قرآن کے حکم میں رکھوں گا، نہ سنت کے حکم میں رکھوں گا، میں اس کو فطری ہدایت کی کیٹیگری میں رکھوں گا، اگرچہ یہ قرآن میں بیان کی. یعنی جب قرآن یہ کہے گا مثال کے طور پر کہ بدکاری نہ کرو، تو یہ میرے نزدیک فطری حکم ہے. یعنی یہ فطری ہدایت کا بیان ہے، قرآن سے اس کی ابتدا نہیں ہو رہی. جب وہ کہے گا جھوٹ نہ بولو، جب وہ کہے گا بدیانتی نہ کرو، جب وہ کہے گا کسی مظلوم جو ہے اس کے اوپر ظلم نہ کرو، کسی یتیم کا مال نہ کھاؤ، تو یہ فطری دین ہے، فطری ہدایت ہے. اس فطری دین کو اسی کیٹیگری میں رہنا چاہیے. یعنی یہ اس میں اصل میں جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ قرآن کا حکم ہے، تو آپ بنیادی حقیقت کی نفی کر رہے ہیں. اچھا، اسی طرح کی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں. یعنی جس طرح فطری دین جو میں نے جس کا ذکر کیا، اس کا شعور ایک عیسائی کو ہے، ایک یہودی کو ہے، ایک ہندو کو ہے، مجھے ہے آپ کو ہے. تو سوال یہ کہ پھر یہ قرآن کا حکم کیسے ہو سکتا ہے, پھر یہ سنت کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ ہدایت ہے جو میرے اندر موجود ہے اور ازل سے موجود ہے. میں اس ہدایت کو شیئر کر سکتا ہوں, اس پر گفتگو کر سکتا ہوں, اس پر بات کر سکتا ہوں دوسرے انسان سے, اور تھوڑا بہت مطلب اختلاف بھی ہو جائے گا, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, وہ ہر چیز میں ہو سکتا ہے. لیکن یہاں میرے اور دوسرے آدمی کے درمیان کوئی کتاب, کوئی قرآن, کوئی تورات, کوئی انجیل, کسی پیغمبر کا کوئی سوال نہیں. میں جھوٹ کے بارے میں جب گفتگو کرتا ہوں تو مجھے اس کے لیے قرآن کی آیت پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے, مثال کے طور پر حضور کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی بنیادی بات بتا دیجیے, تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولا. تو یہ حدیث ہے لیکن اس سے کوئی دین میں اضافہ نہیں ہوا, یہ کوئی سنت نہیں ہے, یہ قرآن کا بھی کوئی حکم نہیں, یہ اصل میں فطری ہدایت کا بیان ہے. تو پہلی بات جو اس کو سمجھ لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ فطری ہدایت, اب یہ فطری ہدایت میرے مادی وجود کی تطہیر کے باب میں بھی ہوگی, یہ فطری ہدایت کھانے اور پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی ہوگی. جب پیغمبر یہ کہے گا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ درندوں کا گوشت نہیں کھانا چاہیے آدمی کو, تو میں اس کو پیغمبر کے احکام میں نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ یہ فطری ہدایت. بینے ہی جس طرح میں جھوٹ نہ بولنے کو اس میں نہیں رکھ سکتا. کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کی ابتدا نہ قرآن سے ہوئی ہے نہ پیغمبر سے ہوئی. قرآن مجید میں بھی یہ جتنی آیات ہوں گی ان سب کو بھی بیان فطرت کہا جائے گا, نہ کہ وہ قرآن کے احکام کی فہرست ہوگی. ایک یہ بات اچھی طرح, یہ تو سوالات جب ہوں گے تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیا چیز ہے. چنانچہ وہ جو ایک پورا کا پورا اصول میں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ انسانیت ہی کے گلے سرسبد ہیں تو وہ فطری چیزوں کو بیان کریں گے نا, یعنی یہ کہیں گے کبھی آدمی کو کہ بددیانتی نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, اچھے اخلاق سے کام لو. یہ ساری چیزیں جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اصل میں آپ دنیا کو کوئی نئی اطلاع نہیں دے رہے ہوتے, بلکہ انسان کی فطری ہدایت کی یاد دہانی کر رہے ہیں. تو جب یہ فطری ہدایت کی یاد دہانی وہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی اضافہ کوئی کمی نہیں کرتے, کوئی تحدید کوئی تعین نہیں کرتے, تو یہ کچھ نہیں ہے. اچھا اب اسی میں ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے, بدکاری کرنا ایک بری چیز ہے, یہ تو فطری ہدایت ہے بیان ہو گئی, اس کے ارتکاب پر آدمی کو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی, یہ فطری ہدایت نہیں ہے. یعنی یہ چیز فطری ہدایت سے متعلق نہیں ہے. اب جیسے ہی بدکاری کے بارے میں یہ قانون بیان کیا جائے گا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ سنت ہے یا قرآن. یا مثال کے طور پر ایک چیز فطری طور پر موجود ہے انسانوں کے اندر, کمیونیکیٹ بھی ہو جاتی ہے اگر بیان کریں, لیکن یہ کہ یہ کس درجے کی چیز ہے یہ متعین نہیں ہوتا. یعنی درجہ کیا ہے اس کا؟ پیغمبر آتا ہے اور آ کے بتاتا ہے اس کا درجہ یہ ہے, اب یہ سنت کی کیٹیگری میں بھی آ جائے گی, اب یہ قرآن کی کیٹیگری میں بھی آ جائے گی. اس کی ایک مثال یوں سمجھیے کہ آپ کو کہا جاتا ہے مثال کے طور پر کہ بھائی اپنی آپ مونچھے پست رکھیں, میں سادہ سی مثال دے رہا ہوں, یہ بڑی سادہ فطری بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی شخصیت اور حیات میں یہ اخلاقی لحاظ سے بھی ایک متکبرانہ تاثر پیدا کرتی ہیں اور کھانے پینے کی چیزوں کو بھی غلاظت سمیٹ لیتی ہیں. یہ میں آپ سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں, یہ بات فطری چیز, یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں, یہ واجب ہے کہ ایسا کیا جائے. یعنی اب کیا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا, صرف یہ ہے کہ ایک فطری حکم کو اٹھا کر وجوب کے درجے میں لے جائے گا. اس کا وجوب کے درجے میں لے جانا یہ اصل میں اس کو سنت کی کیٹیگری میں ڈالتا, ورنہ آداب کی چیز تھی اچھی بات. یعنی اگر اس کی بنیادی حیات کو تبدیل نہیں کیا گیا, بنیادی طور پر اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ وجوب کی چیز ہے, یہ لازم ہے. ابھی نا مثال کے طور ناخن کاٹنا ہے تو ناخن سادہ سی بات ہے کہ صفائی کا تقاضا ہے کہ ناخن تراش کے رکھے جائے, لیکن ناخن تراشنا لازم ہے, اس پر پوچھ ہو جائے گی, یہ وجوب کے درجے کی چیز ہے, اب یہ دین بن گئی. یعنی وہ یوں سمجھ لیجیے کہ دین ایک چیز اپنی فطری حیات میں بینی ہے. مثلا اگر یہ فطرت ہی میں طے ہوتا کہ یہ واجب ہے تو پھر اس کے وجوب کا بیان بھی بیان فطرت ہے. جیسے مثال کے طور پر جنسی تعلقات کے بعض انحرافات جو ہیں وہ فطرت ہی میں معلوم ہوتا ہے کہ حرمت کے درجے کی، تو ان کا بیان حرمت بھی کوئی اضافہ نہیں ہے. یعنی خواہ کسی چیز کی تعین کر دی جائے، خواہ تحدید کر دی جائے، خواہ اس کے اندر سے یہ متعین کر دیا جائے کہ یہ واجب ہے یا کراہت کے درجے میں، اس کو متعین کر دیا جائے، تو اصل میں یہ کام ہے کہ جو پیغمبروں کی جگہ پر لے آتا ہے. اب قرآن آ گیا، اب دین آ جائے، تو دوسری چیز جو ہے اس کو یہ سمجھ لیجیے کہ ایک چیز جب فطری احکام میں ہوتی ہے تو اس پر کوئی پابندی لگا دی گئی، اس پر کوئی تحدید عائد کر دی گئی، یعنی جو ہم خود نہیں سمجھ سکتے تھے اس کو عموم سے اٹھایا گیا اور وجوب کے درجے میں لے جایا گیا، لازم کر دیا گیا، لوگوں کے لیے ایک ٹریڈیشن کے طور پر متعین کر دیا گیا، ان کو پابند کر دیا گیا اس کا کہ یہ کام تم کو لازمن کرنا ہے. تو اصل میں یہ چیز ہے کہ جو اس کو اب اصطلاحی دین میں لا کے کھڑا کرنا. جب اصطلاحی دین میں وہ چیز شامل ہو جاتی ہے تو اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ پھر قرآن میں ہے، قرآن نے انیشیٹ کی ہے یا پیغمبر کر. اب آ کے گویا اس کی دوسری دونوں کیٹیگری زیر بحث آتی ہے. جب تک چیز اس سے نیچے رہے گی، یعنی آپ اس کو اٹھائیں قرآن مجید سے اور باہر نکال لیں، آپ اس کو اٹھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اور باہر نکال لیں، اور جب اس کا آپس میں تبادلہ خیال ہو تو یہ معلوم ہو کہ یہ بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے، قرآن نہ بتاتا، تو ویسے ہی انسانوں کے درمیان مانی ہوئی بات. تو اب اس کے بیان کو میں بیان فطرت کہوں گا، خواہ وہ قرآن میں ہو خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو اس جگہ سے اٹھائیے اور اٹھا کر اس کے اندر کوئی تحدید، کوئی تعین پیدا کر دیجیے اسے، یا اس کے اوپر کوئی قید لگا دیجیے، یا اس کے ساتھ کچھ لوازم کا اضافہ کر دیجیے. اب یہ چونکہ میں اس فطری طریقے سے نہیں کر سکتا تو یہ پیغمبر نے کر دیا، یہ سمجھ لینا چاہیے اس کو. اس کے نتیجے میں چیزیں کیٹیگرائز ہوتی ہیں. اب جو غلطی ہمارے ہاں بنیادی طور پر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کو کیا کہیں گے آپ، یہ چھان پھٹک ہے نا. یعنی کہنے کو ایک آدمی کہے گا کہ بھئی ٹھیک ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے، لوگ بھی کہتے ہیں قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، حضور نے بھی بیان کر دیا ہے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ جھوٹ بولنا دین کا حکم ہے تو وہ کیا اعتراض ہے. لیکن اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کیٹیگرائزیشن کو ٹھیک کر دینا، اس کو درست کر دینا، جب تک یہ درست نہیں ہوتی اصل میں دین کا صحیح فہم نہیں آتا آدمی کے اندر، کہاں سے دین شروع ہوتا ہے اور کہاں. تو ایک ہے دین فطرت، یہاں دین کا لفظ فطری ہدایت کے معنی میں بولا جا رہا ہے. یعنی یہاں دین کا لفظ جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے بول دیا نا کہ ما کانا علی یوسف ان یاخذہ فی دین الملک، بول دیا قرآن مجید. اور ایک ہے دین بطور اصطلاح، بطور اصطلاح وہ کیا ہے، پیغمبروں کی دی ہوئی ہدایت، وہ یا قرآن میں ہوگی یا سنت میں ہوگی. تو جب وہ پیغمبروں کی دی ہوئی ہدایت جو ہے اس کے دائرے میں ہم پہنچیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ بتا دیا جائے کہ یہ فطری ہدایت سے آگے بات بڑھ گئی ہے کسی پہلے سے، تب وہ قرآن کا حکم بنے گی، تب وہ پیغمبر کا حکم بنے گی یا پیغمبروں کا حکم بنے گی جس کو ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں. ایک یہ چیز، یعنی فطرت کیا ہے، فطری دین کیا چیز ہے، اور فطری دین کب قرآن کا حکم یا سنت کا حکم بنتا ہے، اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ واضح کروں. ایک اگلا مسئلہ جو اس میں پیدا ہوتا ہے، وہ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں میں نے اس کو بیان کیا، مسئلہ میں نے یہ اصطلاح استعمال کی کہ یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ تفہیم اور تبیین ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو بھی الگ الگ نہیں کیا گیا کبھی. یعنی لوگوں نے اس کو بھی سنت کے جامع عنوان میں بیان کر دیا، اسوہ حسنہ کے جامع عنوان میں بیان کر دیا. میں اس سے فرق کرتا ہوں، اور یہ فرق بھی ضروری ہے چیزوں کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے. یعنی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین دیتے ہیں، اب یہ تو واضح ہو گیا نا کہ اصطلاحی دین سے مراد کیا ہے، یعنی فطرت کے احکام میں کوئی تحدید ہوگی، کوئی تعین ہوگی، کوئی اس کی صورت متعین کی جائے گی، کوئی اس کے اندر چیز پیدا کی جائے گی، یعنی حتیٰ کہ اتنی سی چیز بھی اگر پیدا کر دی جائے گی کہ عموم کو اٹھا کر وجوب میں لے آیا جائے گا تو وہ دین بن جائے گا. تو جب وہ اصطلاحی دین جو ہے وہ رسول اللہ دیتے ہیں، اصطلاحی دین دیتے ہیں، اگر وہ قرآن کی صورت میں دیتے ہیں تو میں قرآن کا حکم کہتا ہوں، اگر وہ قرآن کی صورت میں نہیں دیتے، وہ آپ سے انیشیٹ ہو رہا ہے یا آپ سے پہلے پیغمبروں کے ذریعے سے انیشیٹ ہو رہا ہے اور آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، تو میں اس کو سنت کہتا ہوں. اور جب قرآن میں بیان کردہ دین پر، اپنے ہی سنت میں بیان کردہ دین پر اور فطرت کی ہدایت پر آپ عمل کرتے ہیں تو میں اسے اس میں حسنہ کہتا ہوں. اس لیے کہ یہ کام ہونا ہے نا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی دینا ہے اور قرآن دینے کے بعد قرآن پر عمل بھی تو کرنا ہے نا. تو اس عمل کا جب آپ ایک اچھا نمونہ پیش کر دیتے ہیں تو میں اس کو اس تعبیر سے ادا کر دیتا ہوں. یعنی اب میرے ہاں کوئی چیز اس وقت ہسنا نہیں ہوگی جو نیا دین ہے, وہ تو سنت کی کیٹیگری میں چلا جائے گا یا قرآن کی کیٹیگری میں چلا جائے گا جب اسی پر عمل ہوگا. اور عمل میں کوئی نمونے یا کمال کا پہلو پیدا کر دیا جائے گا تو میں کہوں گا یہ بہترین نمونہ ہمارے سامنے ہے. یعنی بہترین نمونہ کی کیٹیگری جو ہے, اب یہ دیکھیے بہترین نمونہ میں کوئی نئی چیز نہیں ہوگی, یا وہ فطری ہدایت پر حضور کمال کے ساتھ عمل پیرا ہو رہے ہوں گے, یا قرآن کے حکم پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بہت اتمام و اکمال کے ساتھ عمل پیرا ہو رہے ہوں گے, اور یا اپنی ہی قائم کردہ سنت پر بہت اتمام و اکمال کے ساتھ عمل پیرا ہو رہے ہوں گے. اچھا, اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کریں گے نا کہ جو قرآن انہوں نے دیا ہے اس کے بارے میں کسی چیز کی وضاحت کر دیں. یہ وضاحت بطور خود بھی فرما سکتے ہیں اور یہ وضاحت کسی کے کہنے بھی فرما سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اس وضاحت میں جو کچھ کہا گیا ہے اگر تو وہ قرآن مجید سے زائد کوئی بات ہے پھر تو دیکھیں نا وہ کیا چیز ہے, پھر اس کو کیٹیگرائز کریں گے کہاں کی بات ہے. یعنی وہ اگر کوئی زائد بات ہے تو پھر یا تو وہ فطری ہدایت سے متعلق ہوگی یا وہ آپ کی سنت ہوگی. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں, یعنی پھر آپ صرف یہ کر رہے ہیں کہ بات سمجھا رہے ہیں. تو بات سمجھانے کو سنت کیسے کہہ دیا جائے؟ یعنی اس لیے اس کے لیے میں تفہیم اور تبیین کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں. اسی ساری بحث میں اس سوال کا جواب بھی مل جانا چاہیے کہ جب میں نے پہلا اصول یہ بیان کیا اور اس میں یہ الفاظ لکھے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا ہو, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دین کیا چیز ہوگی؟ دین یا تو میرے مادی وجود کی تطہیر سے متعلق کوئی بات دین ہو سکتی ہے, یا میرے کھانے پینے چیزوں کی تطہیر سے متعلق کوئی چیز دین ہو سکتی ہے, یا میرے اخلاقی وجود کی تطہیر سے متعلق کوئی چیز دین ہو سکتی ہے. اگر ان تینوں چیزوں سے متعلق نہیں ہے تو پھر وہ دین نہیں, یعنی پھر وہ کوئی اور چیز, وہ دین نہیں ہے پھر. اب یہ اگر چیزیں جو ہیں یہ واضح ہو گئی ہیں اور اس میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا تو میں کچھ وقفہ دوں گا آپ کو کہ آپ سوالات کر لیں. اس کے بعد میں ان اصولوں کو اس فہرست پر اپلائی کروں گا جو فہرست آپ نے شروع میں پڑھی ہے, اور پھر یہ بتاؤں گا کہ اس فہرست کے اندر جو عام طور پر لوگ چیزیں کہتے ہیں کہ شامل ہونی چاہیے, شامل نہیں ہے تو کیوں شامل نہیں. یعنی یہ اطلاقی عمل جو ہے وہ مجھے اب کرنا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اصول سن لیے, اس میں کوئی چیز واضح نہیں ہوئی تو کر لیجئے پہلے. اور اب میں نے اس کے بارے میں جو چند بنیادی چیزوں کی توضیح کی ہے وہ, کیونکہ اس میں یہ چیزیں استعمال ہوئی ہیں نا, ایک جگہ یہ ہو گیا معاملہ کہ جو چیز دین ہے وہ سنت ہے, بتانا چاہیے نا دین کیا ہے. ایک جگہ یہ بات زیر بحث آ گئی بطور اصول کہ جو دین فطرت کے حقائق ہیں ان کے بیان کو وہیں رکھنا چاہیے, ان کو سنت میں نہیں لانا چاہیے, کیونکہ باقی چیزیں جو ہیں وہ آسان ہیں بہت. یعنی حضور نے ایک عمل جو ہے وہ بطور تتوع کیا ہے تو وہ آپ بھی سمجھ لیں گے کہ بھائی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ روز نفل پڑھیں اور روز ایک نئی سنت اس کو قرار دے دیا جائے, ہو گئی ایک بار, وہ باتیں سمجھنے میں زیادہ. لیکن بنیادی مسائل یہ تھے تو ان کی طرف میں نے اسی لیے ذرا تفصیلی اشارہ کر دیا. اب آپ ان کو سمجھنے کے معاملے میں اگر کوئی اہم سوالات ہیں تو وہ لے آئیے سامنے, ان کا جائزہ لینے کے بعد پھر اپلیکیشن, اور اس میں ظاہر ہے کہ بات بالکل واضح ہو جائے گی, کیونکہ انسان عملی طور پر جب اطلاق کرتا ہے تو پھر سمجھ لیتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے معاملے. اس میں میں دونوں چیزیں زیر بحث لاؤں گا, جو شامل کیا گیا ہے کیوں کیا گیا ہے, اور جو نہیں شامل کیا گیا وہ کیوں نہیں کیا. نجاست کے بارے میں متنبع رہنا جبلت نہیں ہے, یہ فطرت ہے, یہ انسانی فطرت ہے. ہاں جبلت تو زیر بحث ہی نہیں, جبلت میں تو ہم اور جانور بالکل یکساں ہیں, ہم اور جانور جبلت میں یکساں ہیں بالکل, کوئی فرق نہیں ہمارے درمیان. فطرت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا تین چیزوں سے شروع ہوتی ہے, میرے مادی وجود کی تطہیر کے شعور سے, میری خوراک کھانے پینے کی چیزوں کی تطہیر کے شعور سے, میرے اخلاقی وجود کی تطہیر کے شعور سے. یہ فطرت ہے میری, اسی کو انسان کہتے ہیں. اور جب کوئی اس کے بارے میں بات ہوگی تو وہ دین ہے, یعنی فطری دین ہے, اور جب اس کی تحدید و تعین کی جائے گی تو وہ اصطلاحی دین ہے. یہ فرق, جی یعنی وہ انحراف جو ہے وہ میرے اخلاقی احساس حیا کے خلاف ہے. اسی لیے تو وہ دین کا مسئلہ بنتا ہے. یعنی اخلاقی وجود جو میرا ہے, ایک ہے میرا مادی وجود, ایک ہے میرا کھانا پینا, اور ایک ہے میرا اخلاقی وجود. اخلاقی وجود میں کیا ہے؟ جھوٹ اور سچ کا شعور, دیانت اور بددیانتی کا شعور, حیا اور بے حیائی کا شعور. یہ میرے اخلاقی وجود کے حصے ہیں نا ساری کی ساری چیزیں. یہ میری جبلت نہیں ہے, میرے اخلاقی شعور کا حصہ ہے یہ چیز. یہ اخلاقی شعور جو ہے جب مجرد ہوتا ہے, مثلا یہ کہا جائے کہ حیا اچھی چیز ہے, تو پھر کچھ نہیں ہوا. یہ فطری ہدایت کا بیان ہے, فطری ہدایت کا بیان. لیکن جیسے ہی اس حیا کے بارے میں کوئی قاعدہ بنایا جائے گا, مثلا اسی حیا کو قاعدہ بنا کے قرآن مجید نے خواتین اور مردوں کے لیے ایک آداب پورے کے پورے بیان کر دیے کہ ان کا لحاظ رکھا جائے گا, اب یہ اصطلاحی دین بن گیا. لیکن اگر مثلا یہ آداب فطری ہوتے, لوگوں کے اندر عام رائج ہوتے, اور قرآن مجید یا سنت صرف یہ آگے کرتے کہ یہ واجب ہو گئے ہیں, تو پھر بھی یہ اصطلاحی دین بن گیا. اس لیے کہ لوگوں کو ان کے وجوب کا پتہ نہیں چل سکتا. عقل تو اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے اندر وہ فیکلٹی ہے جو میرے اس فطری شعور کو بھی شعور کی سطح پر رکھتی ہے, اور جو اس کے بارے میں پیدا ہونے والے ابہام کو بھی انالائز کر سکتی ہے. اور اگر انسان سے اس بنیاد پر گفتگو کی جائے تو وہ گفتگو کو سمجھ بھی سکتی ہے اور اس پر استدلال بھی کر سکتی ہے. وہ ایک بالکل الگ فیکلٹی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے اندر جو کچھ پایا جاتا ہے وہ اس کو دیکھنے کا ذریعہ ہے, آپ کے باہر جو کچھ پایا جاتا ہے اس کو دیکھنے کا ذریعہ. یعنی وہ ایک آئینہ ہے جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں. چنانچہ دیکھیے کہ وہ حیا جو میرے اندر ہے عقل معروف ہو جائے, تو یہ نہیں ہے کہ وہ انسان کا فطری احساس ختم ہو گیا ہے. نہیں, اب اس کو دیکھنا ختم ہوگا. جیسے میری آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں تو میں حواس سے ایک چیز سے محروم ہو جاتا ہوں, اس کے بعد میں سامنے کی چیز آپ کو نہیں دیکھ سکتا. تو جیسے آنکھوں سے محروم ہو کے میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا, ایسے عقل سے محروم ہو کے میں اپنے اندر بھی نہیں دیکھ سکتا, باہر بھی نہیں دیکھتا. وہ تو میرے پاس ایک بڑی اعلیٰ فیکلٹی ہے جو اصل میں مجھے ان چیزوں کا شعور دیتی ہے. کوئی خاص بحث کی بھی ضرورت نہیں ہے, کوئی خاص بحث کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے اس احساس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو اس سے بڑی کراہت محسوس کرتے ہیں, اور انبیاء علیہ السلام بھی جو انسان کی صالح فطرت کا ایک بہترین نمونہ ہے وہ بھی اس سے محسوس کرتے رہے, اور انبیاء علیہ السلام اسے بیان بھی کر دیتے ہیں. یعنی اب ہمارے لیے مثلا کھانے پینے کی چیزوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا, بلکہ حضور نے کیا تمام انبیاء نے بیان کر دیا. یعنی انہوں نے سمجھایا ہمیں کہ اصل میں یہ چیز ہے کہ جس کو کمیونیکیٹ کرو, یہ درندگی ہے. بنیادی طور پر جو چیز ہے وہ درندگی ہے, یہ ہم نے سمجھ لی نا, اب اس کو ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور جہاں نہیں کر سکتے وہاں کوئی بحث کرنے کا مسئلہ نہیں, وہاں ٹھیک ہے, ہم نے اپنی بات کہہ دی, دوسرے نے اپنی بات کہہ دی. جن چیزوں میں بڑا فساد پیدا ہونے کا اندیشہ تھا وہ اصل میں پھر تحدید میں آ گئی ہیں دین میں, تو آپ وہاں پہ اتفاق کر لیں نا. قرآن مجید کہتا ہے کہ لوگوں کو جانی پہچانی بھلائیوں کی تلقین کرو اور جانے پہچانی برائیوں سے ان کو روکو. یہ کہتا ہے نا معروف اور منکر کا مطلب یہی ہے. تو یہ اصل میں فطری ہدایت ہے. یعنی فطری ہدایت میں جو چیزیں پازیٹو ہیں وہ معروف ہیں, اور جو فطری ہدایت میں چیزیں منفی اثرات رکھنے والی ہیں وہ منکر ہیں. تو معروف اور منکر کے بارے میں جب ہم گفتگو کریں گے تو کوئی اختلاف ہو جائے گا چھوٹا موٹا, کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی کہہ دیا جائے کہ یہ لازم ہے دینی لحاظ سے, یعنی اس کے اوپر اب مواخذہ ہوگا, اس کی خلاف ورزی جو ہے یہ ممنوع قرار دے دی. ہر فطرت کے معاملے میں کچھ چیزیں کراہت کے درجے میں ہوتی ہیں. وجوب یعنی کراہت سے اگلی کیٹیگری ہے, مثلا میں یہ نہیں تعین کر سکتا تھا کہ یہ چیز ناپسندیدہ ہے یا یہ حرام ہے، میں یہ متعین کرنے میں دقت محسوس کر رہا تھا کہ یہ چیز پسندیدہ ہے یا فرض و واجب ہے. ضروری نہیں ہے، روایتوں کا معاملہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے، یعنی یہ تو دین تو اصل میں اجماع سے منتقل ہوتا ہے نا، تو روایتوں کے اندر تو بعض اوقات نہا کا لفظ، بعض اوقات حرمہ کا لفظ، تو رابی اس میں داخل کر دیتے ہیں، اس کو ظاہر ہے کہ سارے اصولوں میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے. روایت کا معاملہ بالکل الگ ہے، لیکن قرآن مثلا بتا دے گا، قرآن میں تو الفاظ دوسرا نہیں استعمال کر سکتا، قرآن مجید یہ بات بتا دے گا. دے دے بالکل دے دے. اب یہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے قرآن مجید نے مردوں عورتوں کے لیے ملنے جلنے کے آداب بیان کیے، تو شروع میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جو آداب ہیں یہ وجوب کے درجے کے نہیں ہیں، لیکن جس وقت اس کے استثناء بیان کرنے لگے تو اس میں الفاظ استعمال کرنے شروع کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وجوب کے درجے کی چیز، یعنی بیان کر دیا اسے. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ اپنا دوپٹہ اتار کے بیٹھ جائیں مردوں کے سامنے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر معاملہ جو ہے وہ وجوب اور حرمت کا ہے. بتا دیتا ہے قرآن مجید کا اسلوب اپنا ہوتا ہے، لیکن وہ بتا دیتا ہے. تعین بھی کر دیا اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کا درجہ کیا ہے، دونوں باتیں بتا دی. نہیں نہیں حیا کا درجہ تو بتایا گیا نا، میں کہتا ہوں کہ یہ اپنے احکام کے بارے میں یہ بتا دیتا ہے، اپنے احکام کے بارے میں یہ بات بتا دیتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ کس درجے کی ہے. نہیں اگر وہ وجوب فطرت کے اندر واضح ہے تو پھر بیان فطرت فطرت، یعنی وہ صرف اس وقت اصطلاحی دین بنے گا جبکہ اس کا وجوب فطرت خود نہیں طے کر سکتی. فطرت متردد تھی اس معاملے میں کہ کس چیز کو پسندیدہ کی کیٹیگری میں رکھا جائے یا واجب کی، اس کو کراہت کی کیٹیگری میں رکھا جائے یا حرمت کی. اگر اس میں سے متعین کر دیا کسی چیز کو تو اب یہ اصطلاحی دین بن گیا. جی بالکل ہوگا، دیکھیے نا اس کی بڑی سادہ مثال ہے، جیسے میں نے جنسی معاملات میں مثال دی، قرآن مجید نے کسی جگہ پہ مردوں کے جنسی تعلقات کے بارے میں کوئی حرمت کی آیت نہیں ہے، لیکن وہ اس فطری چیز کو وجوب کے درجے میں اور حرمت کے درجے میں بیان کرتا ہے، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک اس کا درجہ یہی ہے اور یہ وہ چیز ہے جس میں وہ کوئی تبدیلی نہیں کر رہا، یہ انسانی فطرت ویسے ہی جاتی ہے، تو اس لیے میں اس کو فطری دین میں رکھوں. اور قرآن مجید نے اس کو جب بیان کیا تو آپ دیکھیے خود فطری دین کے طور پر بیان کر دیا، یعنی جب خواتین کے معاملے میں یہ ذکر ہوا تو کیا تو ہے سو ہمارا حکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا، حالانکہ حکم کہیں بیان نہیں ہوا، تو بتا دیا کہ یہ اصل میں وہ حکم ہے جو میں تمہاری فطرت کے اندر دے چکا ہوں، وہاں سے جاؤ. جی یعنی یہ تو واجب ہے، واجب تو اس پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحید سنا دی، واجب ہے. وہ جب ہم عملی مثال لیں گے بہت سی چیزیں ذرا بحث آ جائیں گی. اس وقت تو میں نے آپ کو جو چیز بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف دین ہے جو سنت ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فطری ہدایت ہے یا فطری دین ہے، اس کے کیا معنی؟ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں اس میں حسنہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کیٹیگریز کو پہلے الگ الگ سمجھ لیں، جب آپ ان کو سمجھ لیں گے تو پھر اصل میں پورا دین سمجھنا آسان ہو جائے گا. وہ جیسے مثال کے طور پر میں نے یہ کہا نا کہ بھئی یہ تو کچلی والے درندوں کو کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ بیان فطرت ہے، تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ میں اصل میں سنت سے کوئی چیز نکال رہا ہوں. نہیں، میں قرآن سے بھی جھوٹ بولنے کی ممانعت نکال رہا ہوں، اگرچہ وہ بیان ہوئی ہے، لیکن وہ بھی بیان فطرت ہی ہے. وہ قرآن کا بیان فطرت ہے، وہ پیغمبر کا بیان فطرت ہے، ایک ہی اصول وہاں ہے، ایک ہی اصول وہاں. یا آپ یہ بتائیے کہ اچھا اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اضافہ کر دی، یہ چیز متعین کر دی، اس چیز کے اوپر کوئی قید لگا دی, وہ کیا چیز ہے کہ جس کو اٹھا کے آگے کیا ہے؟ وہ اگر اتنی سی چیز بھی ہے کہ اس تردد کو دور کر دیا ہے کہ یہ چیز آداب کے درجے کی تھی, کراہت کے درجے کی تھی یا وجوب کے درجے کی, بس ٹھیک دین بن گئے, اصطلاحی دین ہو گئے. اگر وہ کسی کمال کے درجے میں کیا گیا ہے, ہاں یہ ضروری ہے, اگر مجرد عمل کیا گیا تو تعمیل حکم ہو گئی ہے, یعنی آپ اس کو بہترین نمونہ کہہ سکے نا کہ یہ دیکھیے یہ جو عمل ہے نا اس کا یہ بہترین, اس کی یہ اس کے جو نیچے کی درجے کی چیز تھی حضور نے کیسا عمدہ نمونہ پیش کر دیا. جی ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, آپ دین کے دائی ہیں نا, آپ ساری دنیا کو کسی ڈنڈے سے ہانکنے والے نہیں ہیں, آپ کو مباحثہ نہیں کرنا, آپ کو ادو الا سبیل رب کا بالحکمہ والموعظہ الحسنہ وجادلہم باللتی ہے حاصل کرنا, یعنی پہلے آپ اس جگہ سے نکلیے کہ جو آپ کی زبان فیض ترجمان سے نکلے دنیا فوراً اس کو مان لے. اگر اگر ایسا ہو ایسا ہوتا تو پھر دین کی دعوت کی ضرورت کیا تھی؟ جی فطرت ہو, یہ اخلاقی, اسی لیے قرآن مجید نے اس کو اخلاقیات کی فہرست میں بیان کیا. یعنی مجھے ایک بڑے عرصے تک یہ تردد رہا کہ توحید کا عنوان ایمانیات میں ہونا چاہیے, اور جب میں نے قرآن مجید کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ نہیں, قرآن مجید نے اس کو ایمانیات میں شامل نہیں کیا, قرآن مجید کے ہاں یہ اخلاقی جرم ہے. اسی وجہ سے سورہ بنی اسرائیل کی اخلاقی تعلیمات کے آغاز میں سورہ اگر اس نے کسی دوسری ہدایت کو نظر انداز نہیں کیا جو اس تک پہنچی تو کیوں نہیں جائے گا, جرم نہیں کرنا چاہیے اس کو. اس کے سامنے ایک حق آیا اور اس نے جانتے بوجھتے اس کا انکار کر دیا, اب مسئلہ پیدا ہو گیا. نہیں آیا نا, میں تو آیا کی شرط لگا رہا ہوں, قرآن مجید کہتا ہے کہ من بعد ما جاءتکم البینات, آ گیا نا, یعنی میں نے یا آپ نے پیش کر دیا, اب اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہے, یہ اس کو مجرم بنا سکتا ہے, اگر نہیں آیا تو بس ٹھیک نہیں, وہ اس کا جواب دے نہیں. تمام سزاؤں پر عمل درآمد جو کرا, نہیں نیچے کا تو سوال نہیں, بس عمل درآمد کر دیا, نیچے تو حضور کر ہی نہیں سکتے. تمام عمل وہ چیز جو آپ کمال کے درجے میں کریں, ورنہ وہ تعمیل حکم ہے بس. بھائی ورنہ اسوا کے معنی کیا ہے؟ اسوا حسنہ کا مطلب ہے بہترین نمونہ, ہاں وہ ایڈیشنل چیز اصل میں کمال پہ کرنا ہے اس کا چیز, یعنی ہم ایک چیز کا تصور کر رہے تھے ایک عمل کا, تو اس کا ایک بہت اچھا نمونہ پیش آ گیا, تو جو بہترین نمونہ اسی کو اسوا حسنہ کہتے ہیں. سارے لوگ سورہ احزاب کی جنگ میں لوگ استقامت بھی دکھا رہے تھے, لیکن حضور نے جو استقامت دکھائی وہ ایسی استقامت تھی کہ ہر ایک کو متاثر کر گئی, تو قرآن نے کہا کہ اس میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بڑا اعلیٰ نمونہ, وہاں یہ آیت آئی ہے, اس کو اعلیٰ نمونہ ہونا چاہیے نا, اگر وہ مجرد تعمیل حکم ہے تو پھر تو میں بھی کروں گا آپ بھی کریں. جی پیغمبر کا ہر عمل مجرد عمل بھی ہوتا ہے, اس میں نمونے کا سوال نہیں ہوتا. یعنی ایک آدمی کو کوڑے مروانے مروا دیجیے, اگر اس میں کوئی نمونے کی چیز آئے گی تو تب اس کو زیر بحث لائیں گے نا, تو کامن سینس کی بات ہے, یعنی آپ کی کامن سینس بتائے گی کہ اس میں دو درجے ہو سکتے ہیں تو تبھی آپ کہیں گے نا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلاس میں پانی ڈالا اور پی لیا, آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی جیسے میں پیتا ہوں ویسے ہی آپ نے پیا ہے, کوئی خاص بات نہیں, لیکن آپ نے پانی پینے کا طریقہ ایسا اختیار کیا, ہم نے یہ ہے ہمیں پانی پینے کا طریقہ, اب کہیے نا اس پہ ہنسنا اس کو. نہیں اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اس کے درجہ کمال اور درجہ پست کا تصور رکھتے ہیں, جس چیز میں یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا وہاں کیا کہیں گے. نہیں, آپ اپنی سنت پر بھی عمل کریں گے. بولے میں تو بیان کیا ہے. نہیں, آپ اپنے پیش کردہ دین پر عمل کریں گے. نماز آپ کی سنت سے ثابت ہے, آپ نے نماز پڑھنے کا جو نمونہ پیش کیا وہ آپ کا اس میں, اگر وہ اچھا نمونہ ہے, بہترین نمونہ ہے, تو آپ کا اس میں. ان میں پھر بہتر ہو نہیں سکتا, یہ خیال کیوں پیدا ہوا آپ کے ذہن؟ یعنی عمل کی دو قسمیں ہوتی, اگر اس میں درجہ کمال کوئی ہے. نہیں, وہ اصل میں اس میں کوئی کمال اور پست تھا ہی نہیں. یعنی آپ ہر عمل کی کیٹیگری میں یہ نہیں کر سکتے. میں نے دیا نا, آپ مثال دی, میں نے دی چور کو کہا کہ بھی ہاتھ کاٹ دے, کون سا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے؟ وہ اس تو وہاں ہے نا, تو اس لیے وہاں اس میں ہو گیا, یہاں نہیں ہوگا. دونوں مثالیں موجود ہیں, یہاں کیا کیا جائے؟ مطلب اگر مثال کے طور پر آپ نے کہا ہوگا کہ پہلے بھائی اس میں ذرا تھوڑی سی فلاں قسم کی آئنٹمنٹ لگا لینا, فلاں ٹھیک کر لینا اس کو ذرا, اور جب اس کا ہاتھ کاٹ کے بیٹھ جائے تو پھر تھوڑی سی ملائمت کی گفتگو اس کے ساتھ کر لینا. نہیں, یہ اس کا تو اس میں سے کوئی تعلق نہیں, یہ تو قانون ہے. اس کا اس میں سے کیا درجہ؟ اس میں کا لفظ بتا رہا ہے کہ درجہ. اسوہ حسنہ اس کو کہیں گے جہاں پر کسی چیز کے نیچے کے درجے بھی ہو سکتے ہیں. یعنی نماز اچھی بھی پڑھی جا سکتی ہے اور نماز نارمل بھی پڑھی جا سکتی ہے. اگر نماز پڑھی نہیں جا سکتی کسی دو طریقوں سے, تو پھر اس میں اسوہ کیا ہوگا؟ پھر تعمیل حکم ہوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. اصل میں دین ہے ہی وہی فطری ہدایتی دین ہے, سارا کا سارا وہی ہے. اس کی تعین کر دینا, اس کی تحدید کر دینا, اس میں کوئی قید عائد کر دینا, اس کو کسی ضابطے کی شکل دے دینا, یہ اصل میں اصطلاحی دین بناتا ہے اس کو. یعنی وہ اپنے بیس میں سارا کا سارا دین جو ہے وہی فطرت کا دین ہے. یعنی کیا چیزیں ہیں دین میں؟ یا تو آپ کے مادی وجود کی تطہیر کی چیزیں ہیں, یا آپ کے کھانے پینے کی چیزوں کی تطہیر ہے, اور یا آپ کے اخلاقی وجود کی تطہیر ہے. یہی دین تمام تر. اب ان کو اٹھا کر ان میں کوئی قاعدہ بنا دینا, کوئی ضابطہ بنا دینا, جیسے میں نے مثال دی نا کہ خواتین اور مردوں کو آپس میں حیا کا تعلق رکھنا چاہیے, یہ فطری دین. اس فطری دین کو نبی سے قرآن نے اٹھایا اور اٹھا کے بتایا کہ اس حیا کے تقاضے یہ تھے. اب یہ اصطلاحی دین بنے. جی, عبادات عبادات ہی میں آتی ہے. یعنی ان کی اساس اخلاقی ہے. ہمارا ایک پروردگار ہے, ہمیں اس کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہیے. لیکن جب وہ تعین میں گزر جاتی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر ایک اصطلاحی چیز بن جاتی ہے. دین فطرت اس پر بھی بالکل کانسنسس ہے. کوئی اس کی تہمت اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ عیسائی لینے کے لیے تیار ہے. لفظ بول دینا کہ تم شرک کرتے ہو, سر پھاڑ دیتے ہو. ہندو نہیں لینے کے لیے تیار. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہندوؤں کے جتنے بڑے بڑے فلسفی ہیں وہ یعنی مسلسل اصرار کر رہے ہیں اس بات کا کہ یہ غلاظت جو ہے اس کا ارتکاب ہم نہیں کرتے, تم ہماری بات سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں. آدمیوں کہ لوگ شرک کرتے ہیں ایسے ہی جیسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی یہ تو ٹھیک ہے, گناہ کرتے ہیں, لیکن یہ کہ شرک کا تومت مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بحث کسی وقت کر دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں ہے, اور یہ جھوٹ میں بھی کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں عملی زندگی کے تجربہ, کوئی جھوٹ نہیں ہے بھائی, تو کاروبار ہے. یہ میں نے لکھا پیچھے, اگر آپ پورا سنتے آ رہے ہیں کہ فطرت کی کوئی فہرست بنانا ممکن نہیں ہے. یہ انسان کا ایک شعور ہے جس کو وہ کمیونیکیٹ کرتا رہتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں چھوٹے موٹے اختلافات بھی ہوتے رہتے ہیں. اور قرآن نے بھی اس کی کوئی فہرست نہیں بنائی, معروف منکر کی فہرست نہیں بنائی, انسان کے اوپر ہی چھوڑ دیا. وہ اس کا شعور رکھتا ہے, اور اگر کوئی گرے ایریا باقی رہ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. سب انسان کامن, سب انسانوں کے اندر یہ چیز کامن ہے کہ ان کے وجود کو صاف ہونا چاہیے. صفائی کے اطلاق کے معاملات میں اختلافات ہیں. سب انسانوں میں یہ چیز کامن ہے کہ ہر چیز کھا لینے کی نہیں, کچھ چیزیں طیب لطام ہیں اور کچھ نہیں, یہ کامن ہے. اب ان میں اختلاف ہو گیا کون سی ہے کون سی نہیں. سب اس میں کامن ہے کہ انسان ایک اخلاقی وجود ہے اور کچھ اقدار اس کے اندر ودیت کی گئی. اب یہ کہ ان اقدار کی اپلیکیشن کے معاملے میں اختلاف ہو جائے, اور یہ اختلاف ہوگا, یہ تو ہر جگہ ہوگا, یہ دین کے احکام میں بھی ہوگا, فطرت کے احکام میں بھی ہوگا. فطرت کا لفظ بولتے لوگ کہتے ہیں یہ جبلت جیسی چیز ہونی چاہیے, سب کو بیٹھ کھانا کھا لینا چاہیے, ایسا نہیں ہو سکتا, ورنہ تو امتحان ختم ہو گیا. یعنی اس میں بھی انسان کے لیے انحراف کے مواقع رکھے گئے ہیں تاکہ وہ اس میں انحراف کے مواقع نہیں ہوں گے تو پھر تو اس کے اوپر جزا و سزا نہیں ہو سکتی. فطرت ڈفرینٹ نہیں ہوتی, اس کا شعور جو ہے وہ پست ہو چکا ہوتا ہے, اس کو آپ تذکیر کرتے ہیں, اسی لیے قرآن مجید اپنی دعوت کو ذکرہ کہتا ہے, یاد دہانی کرتے ہیں, مسلسل یاد دہانی کرتے ہیں تو وہ بیدار ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ ہر معاشرے میں دین کی دعوت دیکھ لیں, بیدار ہو جائے. وہ ایک الگ چیز ہے کہ بھائی لوگوں کے لیے کیا مشکلات ہو گئی. وہ دیکھیں نا, ہم ایک مسلمان سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور اس مسلمان سوسائٹی کے اندر سود کے شیو نے مسائل پیدا کر دی, یہ تو ہر جگہ ہو جائے گا. یعنی کسی انحراف کا جب عمومی غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لوگوں کو اس سے نکالنا آسان نہیں ہوتا. یہ مشکلات آپ کو اصطلاحی دین میں بھی پیش آئیں گے. بالکل ایسا ہی دونوں میں, یعنی وہ سب چیزوں میں. ہماری مسلمان سوسائٹی میں کتنی چیزیں واضح ہیں لیکن انحراف بہت عام ہو چکا ہے. چلیں 3 منٹ بھی آپ گزار لیں سوالات میں. جن کی ابتدا قرآن نے کی ہے دین ابراہیم میں ہو سکتی ہیں, لیکن اس وقت دین ابراہیمی کی اس روایت میں ختم ہو چکی. یعنی دین ابراہیمی کی روایت کو 2500 سال گزر چکے تھے, تو 2500 سال میں اگر ایک چیز مسخ ہو گئی ہے, لوگوں کی توجہات اس پر نہیں رہی, یا اس کی روایت میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ گویا نہ ہونے کی طرح ہو گئی ہے, تو پھر قرآن سے انیشیٹ ہو گئی. دین ابراہیمی تورات میں موجود, یعنی دین ابراہیمی کی ٹریڈیشن تو وہ لیں گے جو عربوں کے پاس موجود. بحث تو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. قرآن مجید نے اسی لیے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ آپ تذکیر کیجیے, یاد دہانی کرائیے. پیغمبر بھی اصل میں تذکیر کا کام کرتے ہیں, ذکر فإنما أنت مذکر. یعنی آپ جب انسانی فطرت کو آواز دیتے ہیں نا, اور بار بار اس کے سامنے وہ چیز لاتے ہیں, تو کچھ دیر کے بعد بحث بند ہونی شروع ہو جاتی ہے اور انسان کے اندر کا انسان جاگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمیں اصل میں ہمارے یہاں چونکہ تبلیغ منوانے کا نام ہے, اس وجہ سے ہمیں یہ مشکل پیش آتی ہے. اگر وہ سادہ کمیونیکیشن تک محدود رہے, یعنی آپ نے اپنے احساس کو بیان کر دیا, تو آپ حیرت انگیز طریقے پہ دیکھیں گے کہ صرف فطری زندگی کا نمونہ پیش کرنے سے تذکیر ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ فطری حقائق کے مطابق, آپ کاروبار کر رہے ہیں اپنے کاروباری لوگوں میں اس کے مطابق زندگی بسر کریں, آپ بچوں میں ہیں تو بچوں میں اس کے مطابق زندگی بسر کریں, تو کچھ دیر کے بعد انسان اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہاں یہ بات تھی, یہ اتنی فطری تھی. اس کو بیان فطرت کو تو بیان کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, بشرطے کہ آدمی کے اندر یعنی کوئی مناظر مبلغ نہ چھپا ہوا ہو, ورنہ وہ صورتحال کو الٹ دے گا. بجائے اس کے کہ فطرت خود بخود کمیونیکیٹ ہو, اسے بحث کا موضوع بنا دے گا, مناظرے کا موضوع بنا دے گا. اور مناظرے اور بحث کا موضوع تو اصل میں بدیہی حقائق بن جائے تو ان کو بھی کوئی نہیں بنوا سکتا. آپ فطری نمونہ پیش کی, تھوڑے عرصے کے بعد انسانی فطرت کا اپنا عمل شروع ہو جائے.
چلیے جناب, اب انشاءاللہ 8:30 بجے